بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. ایک چیز بلکہ یوں کہیے کہ ایک لفظ کا استعمال ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں، عدل، انصاف. انصاف کی ڈیفینیشن مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں ملے گی آپ کو، لیکن حافظ شیرازی صاحب نے عدل کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ہے حق بحقدار رسیدن، کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، یہ عدل ہے. ہم اپنی جسم اور روح کے ساتھ عام طور پر عدل کر نہیں پاتے. ہم میں سے جو مجھ جیسے گناہگار لوگ ہیں، ہماری توجہ مادی چیزوں پر جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے زیادہ مرکوز ہوتی ہے، اور روح پر توجہ اتنی ہی کم ہوتی ہے ہماری. مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ کل کائنات کی دنیاوی چیزوں ٹوٹل ویلیو مل کر بھی اتنی نہیں ہے کہ انسان اس کے کھو جانے پر ایک لمحے کو بھی غمگین ہو. اور مولانا روم ہی کا فرمانا یہ ہے کہ مادی چیزوں کو مادی جسم کے حوالے کر دینا چاہیے. مراد اس سے یہ ہے مولانا روم کی کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ہماری، دنیاوی معاملات جو ہیں، اس کو ہم اپنے جدوجہد اور محنت کے حوالے کر دیں اور نتیجہ رب کے، تو انسان رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے. مولانا روم نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ باغ میں پھلدار درخت بھی ہیں، پھول بھی ہیں، اور ان پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں. اگر کوئی شخص پھلدار درختوں کو چھوڑ کر اور پھولدار پودوں کو چھوڑ کر کانٹے دار جھاڑیوں کی آبیاری کرتا رہے تو پھلدار درخت اور پھولدار درخت مرجھا جائیں گے اور کانٹے دار جھاڑیاں پھلتی پھولتی رہیں گی. تو اسی طرح جب ہم مادی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہماری توجہ اسی پر مرکوز رہتی ہے، तो हमारी रूह इग्नोर होने लगती है, हम रूह की परवरिश नहीं कर पाते. तो नतीजा यह है कि इंसान को डिप्रेशन, यास, नाउम्मीदी, बेचैनी और गम घेर लेते हैं. मादी चीजों और रूह के साथ इंसाफ अगर हम करना चाहें तो इमाम गजाली ने जो दिल की 10 आलाइशें बयान की थी कि इंसान अगर अपने दिल को इन 10 आलाइशों से पाक कर ले तो कुर्बे इलाही का सफर तय होने लगता है. तो उन 10 आलाइशों में हिर्स और लालच और गुस्सा, ये दो ऐसी खौफनाक चीजें हैं कि जो इंसान की रूह को जख्मी करती रहती है. तो अगर हम किसी तौर अपने जिस्म को, अपने नफ्स को, अपने दिल को गुस्से से पाक कर लें और हिर्स और लालच से पाक कर लें तो हम अपने जिस्म और लाल रूह के साथ बेहतर तरीके पर इंसाफ करने लगेंगे. हम में से सभी लोग इस चीज के मतमन्नी रहते हैं कि हमें रब मिल जाए, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें ख्वाहिश तो ये होती है कि हम कराची पहुंच जाएं, लेकिन हम सड़क वो पकड़ते हैं जो हमें पेशावर ले जाए. ख्याल ये होता है कि हम रब को पालें, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाते. नतीजा ये होता है कि रब की जानिब एक कदम भी नहीं उठता हमारा, और बदनसीबी से हम पर दुनियावी अगराज गालिबाई होती हैं और ध्यान हमारा दुनियावी अगराज की तरफ लगा रहता है. हमने कोई भी काम करना हो, चाहे दुनियावी हो या रूहानी, उसमें बुनियादी अहमियत तवज्जो को हासिल है. जिस तरफ हम तवज्जो मरकूज कर देंगे, जिस तरफ हम ज्यादा तवज्जो देंगे, उसी एरिया में हमें कामयाबी हासिल होगी. तो अगर कहीं इंसान को प्रॉपर गाइडेंस न मिल रही हो और उसका गाइड उसे हाथ से पकड़कर इस राह से ले ना आए, तो फिर हो ये जाता है कि हम रब को पुकार रहे होते हैं लेकिन हमेशा किसी गर्ज से, कोई ना कोई दुनियावी गर्ज हमारी अटकी होती है और हम उस गर्ज के लिए रब को पुकार रहे होते हैं, चाहे वह हमारी पुकार नवाफिल की सूरत में हो, तस्बीहात की सूरत में हो, वज़ाइफ की सूरत में हो, लेकिन उसके पीछे गर्ज एक ही होती है कि ये हमारा दुनियावी काम हो जाए। मजे की बात यह है कि हम रब से दुआएं मांगते हैं तो अगर कहीं हम दुआ बाआवाज बुलंद मांगे तो अपनी दुआ को खुद हम सुने, उस पर ध्यान दे दें, जो दूसरे लोग बैठे दुआ मांग रहे हैं मजे की बात यह है कि हमारी दुआ का 90% हिस्सा दुनियावी अगराज से होता है। ये बात जाहिर करती है कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड या हमारे लाशाहूर में क्या चीज अहम है, हम किस चीज को अहम समझ रहे हैं, तो हम बेख्याली में वही कुछ रब से मांगते हैं। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ तावीलें हम बनाते हैं कि रब तो मांगने से राजी होता है, खुश होता है, बिल्कुल सही है कि अगर रब से न मांगा जाए तो वो उसकी खुफगी का सबब बन जाएगा। लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि मांगने के लिए तो दुनियावी चीजों के अलावा बहुत कुछ है कि जो हम रब से मांग सकते हैं, इसलिए कि ये रब ही है जो हमें हर चीज अता फरमाता है। अगर ये राज हमारी समझ में आ जाए कि हम रब से दुनिया न मांगे, उसके अलावा उससे चीजें मांगे, तो दुनिया आज खुद हासिल हो जाती है। इसी सिलसिले में दलील ये भी हम देते हैं, अगर कोई आदमी हमें समझाए, मैं तो देता हूं ये दलील, कोई मुझे अगर समझाने की कोशिश करे कि रब से तुम हमेशा दुनिया ही मांगते रहते हो, ऐसी चीज उससे मांगते हो जिसको वो सबसे हकीर समझता है, ये दुनिया और माले दुनिया रब की नजर में इंतहाई हकीर तरीन चीज है, तो जिसको वो सबसे हकीर समझता है मैं उससे वही मांगता हूं, तो मैं दलील फौरी तौर पर ये देता हूं कि साहब वो दुआ तो देखिए कि हमने रब से क्या मांगा कि हमारी दुनिया भी आसन कर दे और आखिरत भी आसन कर दे, और इसमें देखिए दुनिया पहले है आखिरत बाद में है, मैं ये फौरन दलील दे देता हूं। अगर सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा बामरवत ना हो तो चुप नहीं रहेगा बल्कि वो फौरन मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर दे, ये जो हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन कर दे, اور آخرت بھی. تو کیا یہ راز ہم سے پہلے والوں پر نہیں کبھی کھلا تھا؟ کیا یہ راز کبھی ہمارے اسلاف پر آیا نہیں ہوا تھا کہ کامیاب دنیا تو بنتی ہی صرف مال و زر سے ہے, دولت سے. وہ رب سے یہی دعا مانگتے رہے, لیکن اپنے معاملات کو دنیا میں اس طرح سے چلایا کہ ان کی دنیا بھی خوبصورت ہو گئی اور آخرت بھی. دنیا کا لفظ پہلے اس لیے اس میں آتا ہے دعا میں کہ ہماری آخرت کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے. اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزار لیا جس طرح رب ہم سے چاہتا ہے, تو اس کے نتیجے میں دنیا تو خوبصورت ہوگی ہی ہوگی, لیکن آخرت بھی ہماری سمر جائے گی. تو میں ہمیشہ ایسے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہوں جب کوئی مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ رب سے اس کی مغفرت, اس سے معافی مانگ لو, اس لیے کہ ہم انسان ہیں, ہم سے دونوں طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں, دانستہ بھی اور نادانستہ طور پر بھی. جو نادانستہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ ہمارے علم میں آتے ہی نہیں ہیں. تو سب سے سیف راستہ یہ ہے کہ رب تعالی سے ہم دیدہ دانستہ اور غیر دانستہ دونوں طرح کے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو دیکھیے, مانگا رب سے میں نے, پھر ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, خطا بھی ہوتی ہے, اور ہم سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر میں نے رب سے تینوں چیزوں کی معافی مانگ لی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے میرے ان تمام گناہوں کے لیے جو دانستہ طور پر مجھ سے سرزد ہو گئے اور غیر دانستہ طور پر بھی, میری خطاؤں کو معاف فرما دے, میری کوتاہیوں کو سے صرف نظر کر لے, یہ سب مانگ رہا ہوں اس سے میں. اور اس سے معافی کا طلبگار ہوا اور اس سے اگلی چیز اس سے یہ مانگ لی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, شیطان کے شر سے بھی اور اپنے نفس کے شر سے بھی تو میری مدد فرما کہ میں ان دونوں سے محفوظ رہ سکوں. سب مانگ رہا ہوں میں اس سے. میں اس سے اگر یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے, میں اس سے مانگ رہا ہوں, اس کا رحم مانگ رہا ہوں. میں اس سے اگر یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے, تو یہ بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. اگر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے, یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے, اس سے مانگ رہا ہوں, ये सब मांगने की चीजें हैं। तो अगर रब ने मेरे ऊपर रहम फरमा दिया तो मैं बच गया सब चीजों से, मेरी तमाम कोताहियां और मेरे तमाम गुनाह मैं उनसे बच गया उसकी सजा से, कि मैंने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि जब मैंने उससे रहम मांगा तो मैंने रब के सामने एक बात का इकरार किया कि या अल्लाह मैं खताकार हूं, मैं खतावार हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा अपने गुनाह को, बल्कि मैं उसका इकरार कर रहा हूं कि ये सच है कि मैं खताकार हूं। रहम मांग कर एक तो ये मैंने उसके सामने इकरार कर लिया, क्योंकि गुनाह से ज्यादा उजरे गुनाह काबिले गिरफ्त हो जाता है। तो जब इंसान सीधा कह दे कि गलती हो गई मुझसे, माफी चाहता हूं, दूसरा जब मैं उससे रहम मांगता हूं तो मैं उसके सामने एक बात का इकरार कर रहा हूं कि या बारी ताला तू सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उतना ही कमजोर हूं। क्योंकि रहम सिर्फ कमजोर मांगता है और रहम ताकतवर से मांगा जाता है। तो न कहते हुए भी ये सब मैं इकरार कर रहा हूं रब के कवि होने का और अपने कमजोर होने का। और उससे जब मैं रहम मांग रहा हूं तो मैं उसके सामने सरेंडर कर रहा हूं। तो जो हथियार डाल दे उसको कुछ कहा नहीं जाता। तो सिर्फ एक चीज मांगी उससे मैंने, रहम। दर हकीकत मैंने उसके सामने तीन चीजों का इकरार कर लिया है। और जब मैं उससे उसकी रहमत मांग रहा हूं और रब मेरे ऊपर रहमत कर दे, इसलिए कि वो है ही रहीम और करीम, तो मुझे दुनिया की बेहतरीन चीजें अता हो जाएंगी, आखिरत की बेहतरीन चीजें अता हो जाएंगी, इसलिए कि मैं तो उससे उसकी रहमत का खासकार हूं, उसे उसकी रहमत मांग रहा हूं। तो जिसको वो बेहतरीन समझता है फिर वो मुझे वो अता करेगा। तो रब के नजदीक जो चीज बेहतरीन है वो वाकई बेहतरीन होगी, फिर उसमें कोई शक नहीं होगा। तो जब मैं उससे उसका कुर्ब मांगता हूं, उसकी दोस्ती मांगता हूं, तो दोस्त तो वो होता है जो इंसान की भलाई चाहे। तो जब अल्लाह की दोस्ती अता हो गई, उसका कुर्ब अता हो गया, तो मुझे दुनिया जहान की भलाइयां अता हो गई। इसलिए कि दोस्त का तो काम ही यही है कि भला चाहे दूसरे का। अब जब मैं उससे ये कहता हूं कि या अल्लाह तू मुझे अपनी जात अता फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे अपना आप अता फरमा दे, तो जिसको रब मिल गया फिर पीछे क्या रह गया? मामला खत्म हो गया, वहां इंतहा आ गई। तो फिर रहा क्या? अगर मैं दुनिया मांगू दुनिया तो खर्च हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, जाया हो जाएगी, तो मेरे हाथों में क्या रहा? तो मांगने को बहुत चीजें हैं रब से। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि रब को मांगना बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बंदा उससे मांगे, लेकिन मांगने के लिए दुनियावी चीजों से ज्यादा बेहतर चीजें मौजूद हैं। ہم اس سے وہ چیز کیوں مانگیں جس کو وہ سب سے زیادہ حقیر جانتا ہے؟ ہم اس سے وہ کیوں نہ مانگیں جو اس کے نزدیک بہترین ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں. جب شیخ کامل اپنے مرید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو کیا مرید خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرید روحانیت کے کس مقام پر فائز ہے. شیخ کامل کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مرید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بغیر وہاں کی اجازت کے لے جائے. وہ دربار تو ایسا دربار ہے جہاں خود فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں جا پاتے. تو بیچارہ شیخ کامل کیا بھیجتا ہے؟ وہ لے کے جائے گا جب اس کو اجازت دے دی جائے گی. اور جب مرید اس مقام پر آتا ہے تو پھر شیخ کامل جب اپنے مرید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو مرید مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر شیخ کامل اپنے کسی مرید کی روحانی ڈیوٹی لگانا چاہیں اور اس مرید میں استعداد نہ ہو تو کیا شیخ کامل اپنی کوئی پڑھائی اس مرید کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس مرید میں وہ ڈیوٹی سر انجام دینے کی استعداد پیدا ہو جائے؟ بالکل یہ درست ہے کہ اگر کوئی مرید ابھی اس مقام پر نہیں آیا کہ وہ کوئی ڈیوٹی سر انجام دے اور اگر حالات ایسے ہوں کہ اس مرید کی ڈیوٹی لگانا ضروری ہو جائے تو شیخ عطا سے کام لیتا ہے. اس کو عطا کہتے ہیں. وہ اسے وہ چیز عطا کر دے گا. وہ گرچہ محدود ہوگی صرف اسی ایریا کے لیے. اس کے وہ پیرامیٹر سیٹ ہوں گے کہ اگر وہ یہ کہہ دے اپنے مریض سے کہ جو بھائی اس آدمی کو دم کراؤ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ پڑھ دینا وہاں, تو وہ اس مریض کے لیے اسپیسیفک ہے کہ ایسا مرید اس مریض کو جب دم کر دے گا, اگر وہی پڑھائی دوسرے پر پھونک کر دم کرنے کی کوشش کرے نہیں ہو پائے گا. وہ اسپیسیفک ہوتی ہے. اگر کوئی شیخ مرید کو یہ اجازت دے دے کہ تم وہاں اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤ, جو آئے اس کو دم کر دینا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ گھر میں بیٹھ کے دم کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا بندہ. کوئی بھی آئے گا دم کر دے گا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عطا استعمال سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے آپ کا بینک بیلنس ہے, یا آپ کا بینک بیلنس ہے اس میں جمع کچھ نہیں ہو رہا لیکن آپ اس میں سے ودڈرالز کیے جا رہے ہیں, تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بیلنس آپ کا زیرو ہو جائے گا وہاں. تو عطا کا معاملہ بھی یہی ہے. اس لیے اگر شیخ عطا کرے بھی اور مرید اگر سمجھدار ہے تو وہ معذرت کر لے کہ حضور یہ عطا کی مہربانی آپ کی, آپ اتنے عنایت کر رہے ہیں, لیکن اس عطا کا میں کیا کروں گا جو خرچ ہو جانے والی ہے, تو مجھ کو تو ایسی پڑھائی دیجئے جس پہ میں محنت کروں, وہ دن بدن بڑھتا چلا جائے معاملہ. اگلا سوال، کچھ لوگوں کی شخصیت اور قرب ہماری روح کو بیمار کر دیتی ہے. اس طرح کچھ جگہوں پر جا کر ہماری روح بہت بوجھل ہو جاتی ہے. بعض گھروں میں جا کر ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ روح وحشت زدہ ہو جاتی ہے. ایسا کیوں؟ اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں اگر انسان جو گیا ہے وہ خود بہت نیک ہے، اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہے، ایسی جگہ چلا گیا یا ایسی انسان سے ملاقات ہو گئی جہاں معاملات اس کے برعکس ہیں، تو روح پر ایک بوجھ آ جائے گا. اللہ کو یاد کرنے والا آدمی ہے، ذکر الہی کرنے والا آدمی، اگر ایسی جگہ چلا جائے جہاں کالا جادو ہو رہا ہے یا کالے جادو کا عامل اس کے پاس آ جائے، تو ایسے آدمی کے سر میں درد شروع ہو جائے گی فوراً. اسے وہ ٹکراؤ ہوگا جس کی وجہ سے اس پہ بوجھ آئے گا. وہ بعض کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ذکر اذکار تو بہت اقسام کے ہیں، تو کسی ایسی جگہ چلے گئے جو سلسلہ آپ کے سلسلے سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو وہاں انسان فیل کرتا ہے کہ میں بوجھل ہو گیا. بعض کا ہوتا یہ ہے کہ یہ آدمی خود بہت ایڈوانس لیول پر گیا ہوتا ہے، جو ٹکراؤ رکھتا ہے وہ بھی اپنے راہ میں بڑے مقام پر ہے، تو وہ جب اتنا بڑا ٹکراؤ وہاں ہوگا تو پھر طبیعت پہ بہت بوجھ ہو جائے گا. وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ اسلامی ملک ہے اور روحانی راہ پر ہیں، آگے گئے ہیں، ایسے لوگ جب انڈیا جاتے ہیں تو وہاں انہیں ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہوتی ہے جو بہت ہی بھگا دینے والی ہوتی ہے. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسے برداشت کرنا. تو جو لوگ بہت ایڈوانس لیول پر ہیں روحانی طور پر، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ہوائی جہاز میں بٹھا دیں، جو ہی ہوائی جہاز انڈیا کے بارڈر میں داخل ہوگا انہیں وہ اسمیل آئے گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم انڈین ٹیریٹری میں داخل ہو گئے ہیں. اس لیے کہ اس کی روح اتنی لطیف ہے کہ کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر پا رہی. اس کے سنا ہے کہ جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ اکرام کے ہمراہ تشریف لے آتے ہیں. ہم ان کی موجودگی کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ جہاں درود شریف کثرت سے پڑھا جاتا ہے، جگہ پاک صاف ہے، خوشبو وہاں سلگائی گئی ہے، تو وہاں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. اس کا احساس ہمیں دو طریقے سے ہو جاتا ہے. وہ جو لوگ وہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ روحانی طور پر کیسے ہیں؟ تو اگر تو روحانیت میں کافی آگے گئے ہوئے ہیں تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ سن لیں گے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، نہیں تو خوشبو آ جائے گی، محسوس ہو جائے گا. اگر روحانی طور پر بہت ہی لو لیول پر ہے تو ایک دم سے انہیں احساس ہوگا اس جگہ رونق بڑھ گئی ہے، روشنی پھیلی ہے، وہ جگہ روشن دکھائی دینے لگے گی زیادہ. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. صاحب کشف و کرامات. فقیر کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی فقیر مشاہدہ حق کے مقام پر ہے؟ یہ مزے کا سوال ہے. اگر کوئی فقیر ہے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو صاحب کشف و کرامات ہے، تو اسے اس کے مقام کا ادراک ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. جب فقیر گفتگو کرتا ہے اگر، تو اس کی گفتگو کا محور کشف و کرامات ہے، تو سمجھ لیجئے کہ روحانیت کے ابتدائی درجات پر ہے وہ. اس لیے کہ یہ کشف و کرامات تو ابتدائی سٹیج ہے روحانیت کی. اگر وہ حق کی باتیں کرتا ہے یا جب وہ رب تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے، تو اس کی آواز میں ایک عجیب خوشی اور ایک عجیب سا نشہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے لائق بیٹے کا جب ذکر کرے گا تو اس کے لب و لہجے میں آپ کو ایک عجیب سا فخر اور ایک عجیب سی خوشی محسوس، فرق پتہ چل جاتا ہے. تو جو فقیر مشاہدہ حق میں مبتلا ہوتا ہے، جو رب کا ذکر کرے گا تو اس کا لب و لہجہ بدلے گا، اس کے اندر ایک عجیب سا آپ کو نشہ اور ایک عجیب سرخوشی کا سا احساس ہوگا کہ اس کی ٹون بدل گئی ہے. تو جب آپ اس کو، وہ جب گفتگو کر رہا ہو حق کے بارے میں، تو آپ اس کو کشف و کرامات کی طرف گھسیٹیں تو اس میں ناگواری کا احساس آئے گا، اس لیے کہ اس کو اس مقام سے نیچے اتر کے آنا پڑے گا جو وہ پسند نہیں کرتا ہے. تو بھاگے گا کشف و کرامات سے کہ اس کا ذکر نہ ہی کوئی چھیڑے تو ہے، اور رب کی باتیں کر کے خوش ہوگا. تو سمجھ لیجئے کہ مشاہدہ حق کے مقام تک گیا ہوا ہے وہ بندہ. اسی طرح فقیر سے آپ دعا کے لیے کہیے، جو مشاہدہ حق کے مقام پر گیا ہے، اس سے دنیاوی دعاؤں کے لیے کہیے تو الجھے گا وہ، چونکہ اللہ کا بندہ اسے دعا کا کہہ رہا ہے، وہ اسے ڈانٹ تو نہیں سکتا، اسے منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پھر وہ کنجوس کہلائے گا اور کنجوس پر رب کی لعنت ہے. تو وہ دعا سے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن دعا کے نام سے ہی الجھنے لگے گا اس میں. ایک اس کے فیس سے آپ کو پتا چلے گا کہ، تو دعا کرانے والے کو بھی وہ حق کی بات کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مشاہدہ حق کے مقام پر ہے. اگر وہ کہانیاں سنانے لگے آپ کو کشف و کرامات کی، آپ اس سے حق کی بات کریں اور وہ آپ کو کشف و کرامات کی بات کرے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ابھی بڑے نچلے درجے پر ہے. کسی ولی اللہ کو جب کوئی روحانی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، تو اس کی تکمیل کا دورانیہ کیا وہ ولی اللہ خود طے کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں شاید میں نہ جا پاؤں، اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھولا جاتا. فقیر کے ساتھ واردات پیش آئی ہے، مشاہدہ کیا ہے، تجربے سے گزرا ہے، وہ شروع میں بتانے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جب فقیر ایک خاص مقام تک اوپر چلا جائے تو لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ لوگ راغب ہوں ادھر کو، اس کو اجازت ہو جاتی ہے کہ ایک حد تک، یہ میں خاص طور پہ زور دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حد تک اس کو بیان کر دے، اس حد سے آگے نہیں بیان کرے گا وہ، تاکہ لوگ انسپائر ہوں اور ادھر کو آ جائیں. لیکن یہ جو ڈیوٹی کے معاملات ہیں کہ ڈیوٹی کی نیچر کیا ہوتی ہے، یہ جو تکوین ہے اس کے جو معاملات ہیں اس کو بیان نہیں کرے گا فقیر، نہ اس کو اجازت ہے. تو میں اتنا تو کہہ دیتا ہوں کہ نہیں، ہر چیز طے شدہ ہے، فقیر اس میں دخل نہیں دے سکتا. اس لیے کہ فقیر تو شروع ہی کے اسٹیج پر جانے کے لیے اس نے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ اپنی ڈکشنری سے ختم کر دیے، تو تبھی تو وہ آگے بڑھ پایا کہ اس نے اپنے مرشد کے ساتھ پہلے وہ ختم کیے. کیوں، کب، کیسے، کس طرح، تو تبھی تو وہ مرشد کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگا، تو اس کی منزلیں طے ہوئیں. تو جب اتنے بڑے مقام پر آ گیا ہے وہ، تو پھر وہ کس طرح سے یہ کاف سے شروع ہونے والے الفاظ کو دوبارہ اپنی ڈکشنری میں لے آئے گا؟ اس لیے فقیروں کے یہاں نہیں ہے، جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ خاموشی سے کر دے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زندہ اولیاء اللہ کی حاضری ہوتی ہے تو کیا اولیاء اللہ اس وقت حالت استغراق میں ہوتے ہیں یا مکمل ہوش و حواس میں؟ غالباً اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں یہ صاحب کہ وہ روحانی طور پر وہاں ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر؟ وہ روحانی طور پر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا ہر ولی اللہ کی جگہ مخصوص ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ولی اللہ اس مجلس میں نہیں جا سکتا ہے، یہ چیدہ چیدہ سلیکٹڈ اولیاء کرام ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے کہ اس محفل میں حاضری دے پائیں، چند ہی خوش نصیب ہیں یہ. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور کچھ زندہ لوگ ہوتے ہیں. جو جو ان کی سینیورٹی بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، تو ان کی سیٹ کلوز ہوتی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں کیا اہل برزخ، اولیاء اللہ بھی موجود ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے؟ خاص پہچان نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، یہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر ہیں، یہ بابا فرید ہیں، تو پہچانے جاتے ہیں. تو نشانی کیا؟ جیسا آپ نے کہا تھا کہ بعض اولیاء اللہ کا تصرف یا حکم ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے، سوال یہ ہے کہ اہل برزخ اولیاء اللہ بھی کسی روحانی ڈیوٹی پہ معمول ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور انعام ہے ان اولیاء اللہ پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا. تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کا یہ خاص انعام ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ان کا حکم جاری رہتا ہے, جیسے بابا سید تاج الدین اولیاء, ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے. جن زندہ بزرگ کی زیارت سے خلق خدا کو فائدہ ملتا ہے, ان بزرگ کی دنیا سے جانے کے بعد اگر ان سے رجوع کیا جائے یا ان کے مزار پر حاضری دی جائے تو کیا ان سے اسی قدر فائدہ و برکت حاصل ہوتی ہے یا اس سے کم یا زیادہ؟ دیکھیے, زیارت سے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. ہاں البتہ ایک انداز سے فائدہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے اور ان بزرگ کو دیکھ کر انسان انسپائر ہو نیکی کی راہ پہ چلنے کے لیے, تو یہ فائدہ ضرور ہے دیدار سے. ورنہ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ بزرگ تعلیمات دے رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, ایک تو اس علم کو حاصل کیا جائے, پھر اس پر عمل کیا جائے. تو بہت فائدہ ہے. اصل فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کو علم مل جائے اور اللہ یہ توفیق بخش دے کہ اس علم پر عمل کر لیا جائے, تو صحیح فائدہ وہ ہے. وہ کون سے حالات ہیں جن میں مرشد اپنے مرید سے لا تعلق ہو جاتا ہے؟ ایک ہی صورتحال ہوتی ہے, جب کوئی مرید ریپیٹڈلی ان تعلیمات کے خلاف چلنے لگے جو وہ دے رہا ہے اس کا مرشد اسے. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں, ایک دو چار خطاؤں پر تو کچھ نہیں کہتا, مرشد ڈانٹ دے گا, لیکن جب بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود مرید ان تعلیمات کے برعکس کام کرے جو وہ دے رہے ہیں, تو مرشد پھر لا تعلق ہو جاتے ہیں. ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں ماضی میں کہ کچھ مریدوں نے از خود دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا, لوگوں کے لیے از خود تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا, اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی پختگی کے اس مقام پر نہیں ہیں کہ جہاں مرشد انہیں اجازت دیتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے نقصان کا سبب بننے لگتے ہیں, یا خلق خدا گمراہ ہونے لگتی ہے, بھٹکنے لگتی ہے, تو مرشد اس کو برداشت نہیں کرتے, وہ تنبیہ کرتے ہیں, نہ باز آئے تو لا تعلق ہو جاتے ہیں. ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ, پھر اکثر تو یہ ہوا کہ مرید کو بھی ہوش آ گئی کچھ عرصے کے بعد, جب مار پڑنی شروع ہوئی تو اپنے مرشد کے پاس چلے گئے, جا کے معافی مانگ لی. مرشد چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ مرشد ہو ہی وہ سکتا ہے جو ذہنی اور دلی لحاظ سے بڑا ہو, تو معاف کر دیتے ہیں, تربیت دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اگلا ان کا سوال خاصا تفصیل طلب ہے, اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, میں مزید ٹائم نہیں لوں گا اس کو. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرطِ زندگی بیان کریں گے. سوال ہے کہ ولایت کی کتنی شاخیں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ حشرات الارض پرندوں کو دانہ ڈالنے اور پانی پلانے سے بھی ولایت کی ایک کلندری لائن مفت میں مل جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ اگر یہ مفت آتی ہوئی چیز کا مجھے پتا ہوتا تو میں تو پہلا آدمی ہوتا کہ بھائی بغیر محنت کے ولایت مل جائے تو میں ادھر کو بھاگتا. یہ معاملات اور ہیں, یہاں عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا, یہاں صرف جذبے سے جاتا ہے بندہ. تو اس پہ انشاءاللہ اگلی اتوار بات کریں گے. میں معافی چاہتا ہوں, میری آواز نکل نہیں رہی, شاید آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں دقت آئی ہو, آج اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوگی. السلام علیکم.